نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما میرے محترم بھائیو، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، اور اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم فرمایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا تھا مکمل فرمایا۔ اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اس لیے کہ نارینہ اولاد آپ کے بچپنے میں انتقال کر گئی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی خبر دی ہے امت کو۔ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آپ آخری امت ہوں۔ اب قیامت تک میری نبوت رہے گی اور میری امت رہے گی، نہ کوئی اور نبی آئے گا نہ کوئی اور امت آئے گی۔ یہ مسئلہ تو اتنا واضح ظاہر ہے کہ اب اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے اوپر آپ کے ختم نبوت کو عیان فرمایا، اور بے زبان حیوانات سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اقرار کروایا۔ البدایہ و نہایہ میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سمیت ایک جگہ تشریف فرماتے تو ایک عرب دیہاتی شکار کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس نے گوہ کا شکار کیا تھا، عرب گوہ کاتے تھے، اور گوہ کانا ان کے لیے جائز ہے، تو گوہ کا شکار کر کے واپس گھر کے طرف روا دوا تھا۔ حضرت صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے، دیکھا، پوچھا کون ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنی سواری کو گمایا اور حضرت کے قریب آ کر سواری سے اترا اور کہنے لگا انت الذی تقول انا رسول اللہ، آپ وہی آدمی ہو جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا نعم، میں وہی آدمی ہوں. تو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اگر میرا آپ کے قوم سے معاہدہ نہ ہوتا لضربت عنقک، تو میں آپ کا گردن ابھی اڑا دیتا. فرقت بین الاحبہ، آپ نے دوست کو دوست سے جدا کر دیا، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ چڑھا اور حضرت سے اجازت طلب کی کہ میں اس کو ٹھکانے لگا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَادَ الْحَلِيمُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا، عمر صبر کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور برداشت کرنا، یہ انبیاء کی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان صفات کے حاملین کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں. لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں. یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پیاری ہے، برداشت سے کام لیں. پھر آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو، تو اس نے وہ گوہ اپنی سواری سے اونٹ سے نیچے گرا کر حضرت کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الدب، کہنے لگا کہ میں اس وقت تک آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک یہ گوہ آپ کے اوپر ایمان نہ لائے اور یہ آپ کی نبوت کا اقرار نہ کرے. اپنے علم کے مطابق اس نے تعلیق بالمحال کر دیا، اس لیے کہ گوہ بے زبان جانور ہے، وہ اقرار نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مری ہوئی گوہ تھی، وہ کیا اقرار کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا دوب، تو گوہ نے اپنے آنکھیں کھولی اور آگے والے پنجے اس نے اٹھائے اور گویا ہو گئی وہ گوہ، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، حاضر جناب، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے آواز دی، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تعبد، گو یہ بتا کہ تیرا معبود کون ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے. تو گوہ کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں آسمانوں پر جس کا عرش ہے، زمین پر جس کی حکومت ہے، اور سمندروں کے اندر جس نے راستے بنا دیے، جنت کے اندر جس کی رحمت ہے، اور جہنم کے اندر جس کا عذاب ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں. یہ گو اقرار کرتا ہے. آج ہم مکلف و غیر مکلف، لیکن توحید سے بڑا ہوا اقرار ہے جو گوہ کے زبان سے نکلتا ہے. آج ہم مکلف ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ہمارے طرف بھیجا ہے جو اسی دعوت سے بھرا پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی ہمارے طرف بھیجا ہے اور جس نے سب سے پہلے یہی محنت فرمائی ہے. لیکن آج اس طرح توحید سے برا ہوا اقرار ایک مسلمان نہیں کرتا جو اس گو نے کیا. ہم تو زمین پر مخلوق کی حکومت مانتے ہیں اور اپنے درخواستیں کر لے کر مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے قدم بقدم قدم بقدم ہم اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں, اللہ کے احکامات کو توڑتے رہتے ہیں اور مخلوق کو راضی کرنے کے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. کہیں قرآن ذبح ہوتا ہے, کہیں سنت ذبح ہوتی ہے اور کہیں ملک آئین ذبح ہوتا ہے غیروں کو خوش کرنے کے لیے. وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں, ہم مخلوق کو جانتے ہیں, مخلوق کی حکمرانی اور طاقت کو جانتے ہیں, اللہ کی طاقت سے بے خبر ہے. پھر حضرت نے پوچھا من انا, میں کون ہوں؟ من انا, میں کون ہوں؟ گوہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین, آپ رب العالمین کے طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہو, آپ خاتم النبیین ہو, نبوت کا سلسلہ اللہ نے آپ کے اوپر ختم فرمایا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك, جس نے آپ کے ختم نبوت کا اقرار کر لیا وہ کامیاب ہے اور جس نے آپ کے ختم نبوت کا انکار کر لیا وہ تباہ اور برباد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بے زبان جانوروں سے یہ اقرار کروا لیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ اللہ کے آخری نبی ہے. اب اصل مسئلہ جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر آئین سازی ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور سارا تفصیل آئین کے اندر موجود ہے. لیکن وقتاً فوقتاً اس ملک کے اندر آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ختم نبوت پر حملے کیے جاتے ہیں. کبھی لفظ ختم نبوت کو حلف ناموں سے اڑایا جاتا ہے اور کبھی ڈاکٹر عبد السلام قادیانی ملعون کے نام پر ایک تعلیمی ادارہ ان کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور کبھی عدالتوں سے ان کو رعایت دی جاتی ہے اور ان کو تبلیغ کی اجازت ملتی ہے. آخر ایسا کیوں اس ملک کے اندر ہوتا رہتا ہے اور آئے روز یہ صدمات اور یہ سازشیں ہمیں کیوں دیکھنے کو ملتی ہے اور سننے کو ملتی ہے, جبکہ یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ آئین کے خلاف ہے, دستور کے خلاف ہے, اور پھر مسلمانوں کے جذبات کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں, نقصان کا اندیشہ ہے اور ہماری عزت خاک میں مل جائے گی, اور اس ملک کے اندر کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر بھی وہ ایسا کرتے رہتے. آخر یہ کسی کی خواہش تو ہے؟ آخر ان تمام حملوں کے پیچھے کوئی طاقت تو ہے؟ اب دولت ہے، طاقت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہے. تب یہ سب کچھ آئے روز ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور سننا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھے، علماء کبھی بھی منبر و محراب سے یہ اعلان نہیں کریں گے کہ آپ آئین کو، قانون کو، آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے. ایک صحابی ہے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے حضرت اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھوں تو میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ چار گواہ لانے پڑیں گے، اگر چار گواہ نہیں لائے تو پھر حد قذف جاری ہوگا، اور چار گواہ بھی موقع کے گواہ ہو، جو یہ کہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے لڑکا لڑکی کو، عورت اور مرد کو یہ گناہ کرتے دیکھا ہے. اگر میں اس آدمی کو قتل کروں تو ظاہر ہے پھر آپ مجھے قتل کریں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رجم، قتل، قصاص، یہ پاور اور یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے شخصیات کو نہیں دیا ہے، یہ اختیارات حکومت کے ہیں. اور اگر آپ نے حکومتی اختیارات کو استعمال کیے تو شریعت کے اندر آپ مجرم ہیں، آپ کو سزا دی جائے گی. اس لیے علماء کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے خلاف عوام کو چاہیے کہ وہ کاروائی کرے اور ان کو قتل کرے، لیکن ایسے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کا نبی مسلمان کے دل میں ہے، مسلمان کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اور جب ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے، ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے، تو کبھی مسلمان بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر وہ کام کرنے لگتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جذبات ہے. اور کیوں مسلمان اپنے نبی سے محبت نہ کرے جبکہ نبی اپنی امت سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت کی ہے اپنی امت سے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں آج بیان کروں گا کہ نبی اگر اپنے امت سے محبت کرتے ہیں تو امت نبی سے کیوں محبت نہیں کرے گی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی. قیامت کا دن ہوگا، تمام کے تمام انبیاء کی امتیں میدان محشر میں جمع ہو جائے گی، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. یبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقونہ ولا یتحملونہ. غم اور تکلیف اتنی بڑھ جائے گی کہ مجمع برداشت نہیں کر سکے گا. لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کسی سفارشی کو تلاش کرو. مشورے میں طے ہوگا ابوکم آدم، چلو انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شفاعت فرمائے، حساب کتاب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے انت ابو البشر، خلقک اللہ بیدہ وامر الملائکۃ فسجدوا لک واسکنک الجنہ. اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح آپ کے اندر ڈال دی، اور فرشتوں کو حکم دیا، آپ کے آگے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، جنت کے اندر اللہ نے آپ کو ٹھہرایا. الا ترى الى ما نحن فيه الا تشفع لنا الى ربك. آج ہماری تکلیف آپ کو نظر نہیں آتی, آپ شفاعت کیجئے بارگاہ الہی میں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح. آج اللہ میاں بڑے جلال میں ہے, بڑے غصے میں ہے. ایسا غصہ, ایسا جلال نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد آئے گا. اللہ نے مجھے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس درخت کا پھل کھایا تھا. آج مجھے اپنی فکر لگی ہے کہ میرا کیا بنے گا. تواضعاً وہ یہ جملے استعمال فرمائیں گے, ورنہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی, اللہ نے ان کی توبے کو قبول فرمایا. آج مجھے اپنی فکر لگی ہے, اس لیے مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے بارگاہ الہی میں شفاعت کروں. آپ ایسا کرے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جائے, نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے, اور پھر حوالے دیں گے ابراہیم علیہ السلام کا, ابراہیم علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے, حوالے دیں گے آگے موسیٰ علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے, حوالے دیں گے آگے عیسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے, اور حوالہ دیں گے آگے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب حضرت فرماتے ہیں فیأتونی, تمام انبیاء کے امتوں کا نمائندہ جماعت میرے پاس یہ جماعت آ جائے گی. ویقولون, اور یہ لوگ کہیں گے انت رسول اللہ وخاتم النبیین, آپ اللہ کے رسول ہو, خاتم النبیین ہو. وقد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تمام کے تمام انبیاء کے امتیں اقرار کرے گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کی ڈگری صرف اور صرف آپ کو دی ہے, کیونکہ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی فکر لگی ہے. آپ کے ساتھ کوئی فکر نہیں ہے, اللہ نے ڈگری جاری کر دی, قد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ نے آپ کے ہر چھوٹی بڑی لغزش کو معاف کر دیا. کوئی لغزش کا داغ آپ کے جسم کے اوپر لگا ہوا, آپ دنیا سے آخرت کے طرف منتقل نہیں ہوئے, سارے لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا. یہ شفاعت کی ڈگری ہے. تو حضرت فرماتے ہیں فآتی فانطلق تحت العرش, اللہ کا عرش اوپر ہوگا, میں اوپر چلا جاؤں گا اللہ کے عرش کے پاس. فآخر ساجدہ, اور ایک روایت میں ہے کہ فآقع ساجدہ, اللہ کے عرش کے آگے میں سجدے میں گر جاؤں گا. ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه, پھر اللہ تبارک و تعالی میری زبان کے اوپر حمد و ثنا کے وہ کلمات جاری فرمائیں گے کہ جو کلمات اللہ پاک نے اس سے پہلے کسی کی زبان پر جاری نہیں کی ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بقدر ایک ہفتہ ہمارا نبی ہماری لیے اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں پڑا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے, اللہ کا حمد و ثنا بیان کریں گے. ایک ہفتہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی, اعلان ہوگا یا محمد ارفع راسک وسل توتک, وسأل تو تک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے, جو مانگو گے دیا جائے گا اور جس کے لیے آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی. تو حضرت سر سے سجدے سے سر اٹھائیں گے, آپ کے زبان پر دو درخواستیں ہوگی. ایک درخواست یہ ہوگی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے, تمام کے تمام انبیاء کی امتیں پریشان بیٹھی ہے, اللہ تبارک و تعالی اسی وقت درخواست کو منظور فرمائیں گے اور اعلان ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے تشریف لے جائیے, میں خود حساب کتاب کے لیے نیچے آ رہا ہوں. اور پھر قرآن مجید کے اندر اس کا تفصیلی ذکر ہے, وجاء ربک والملک صفا صفا, پہلے فرشتے آ جائیں گے صف صف کڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا عرش اوپر سے نیچے آ جائے گا. اور دوسری درخواست اپنی امت کے لیے ہوگی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس دوسری درخواست کو قبول فرمائیں گے اور اعلان ہوگا ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنہ وهم شرکاء الناس فی ما سوا ذالک من الابواب. جنت کے دائیں طرف جو دروازہ ہے, آپ اس دروازے سے اپنی شفاعت کے ساتھ جتنے امتی لے جانا چاہے بغیر حساب کتاب کے آپ لے جائیں, جتنے لوگوں کو آپ لے جانا چاہے بغیر حساب کتاب کے آپ لے جائیں. اور جنت کے جو باقی دروازے ہیں اس میں ان کا کوٹا برقرار ہے. پھر آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ انما بین المصرعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و حجر او کما بین مکہ و بصرہ, قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے, جنت کے دروازے کے دو چوکٹوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا مکہ اور حجر یمن کے اندر ہے, یا جتنا مکہ بصرہ جو عراق کے اندر ہے, ایک دروازہ اتنا بڑا ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے شفاعت سے اتنی بڑی تعداد بغیر حساب کتاب کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگی کہ رش کی وجہ سے لوگ ایسا محسوس کریں گے کہ ہمارے کندھے اتر گئے. اور یہ شفاعت کبریٰ ہے, یہ شفاعت کبریٰ ہے. اس پر آپ اپنے امت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, بلکہ جس طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے, اس بات کو میں یہاں روک دیتا ہوں, واپس اسی کی طرف آتا ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی آتن من عند ربی, میرے پاس ایک فرشتہ آیا فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنت وبین الشفاعۃ. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ آپ اپنی امت کا آدھا حصہ جنت میں لے جانا چاہتے ہو یا شفاعت کا پاور حاصل کرنا چاہتے ہو. اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شفاعت کا پاور چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت میں سے آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں. تو حضرت فرماتے فاختارت الشفاعۃ, حرص میں نے آدھی امت کا جنت میں داخل کرنا اختیار نہیں کیا, میں نے شفاعت کے پاور کو اللہ سے لینا اختیار کیا. وہی لمن ماتا لا یشرک باللہ شیئا, آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس آدمی کو ملے گی اور میری شفاعت سے ہر وہ آدمی جہنم سے نکلے گا جنت میں داخل ہوگا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. لیکن یاد رکھے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں مشرک بھی ہے ساتھ. ایک ہے شرک فی العبادت, سجدہ لگانا اللہ کے سوا کسی اور کو. ایک ہے شرک فی الدعا, اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی ایسی طاقت کو جو سامنے نظر نہ آتی ہو اور آپ مدد کے لیے پکار رہے ہو. یا غوث اعظم دستگیر, یا غو المدد, یا غوث اعظم المدد یا علی, یہ شرک فی الدعا ہے. اور شرک فی العلم کہ فلاں ولی میرے گھر میں میرے حالات سے واقف ہے, یہ شرک فی العلم ہے. ہندو کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بھگوان ہمارے حالات کو جانتے ہیں, یہ شرک فی العلم ہے. اور شرک فی التصرف, اگر ہم نظر نیاز نہیں دیتے ہیں تو پھر ولی آ کر ہمارے گھر کے اندر تباہی مچا دیتا ہے اور کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے, اولاد کو قتل کر دیتا ہے. اور اگر ہم نذرانے شکرانے پیش کرتے ہیں تو ہمارا کاروبار اوپر جاتا ہے, یہ شرک فی التصرف ہے. اور شرک کے ان تین اقسام کے اندر آدمی اگر مبتلا ہے, اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے, وہ مشرک ہے, مشرک ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت حاصل رہے گی ہر اس آدمی کو جس پر موت اس حالت میں آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کسی درجے میں نہ ٹھہرایا ہو, نہ علم میں, نہ دعا میں, نہ تصرف میں, نہ عبادت میں. اور آگے جو شفاعت کبرا صغرا ہے, شفاعت صغرا کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ میری امت کا بہت بڑا حصہ جہنم میں ہے اور ان کی وجہ سے مجھے آرام نہیں ہے, مجھے چین اور سکون نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے چلو اپنی شفاعت سے اتنے لوگوں کو لے جاؤ. اسی طریقے سے نکالتے 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 آخری مسلمان جو جہنم کے اندر پڑا ہوگا وہ آپ کے شفاعت سے باہر آ جائے گا, اس کے بعد پھر آپ راضی ہوں گے, آپ چین اور سکون سے ہو جائے گی. تو جو نبی اپنی امت سے اس قدر محبت کرنے والا ہو کیا امتی اس سے محبت نہیں کرے گی؟ اور اس نبی کے ناموس پر جب کوئی حملہ کرے گا تو کیا امتی مشتعل نہیں ہوگا؟ ضرور مشتعل ہوگا, اس کے جذبات کو کوئی قابو نہیں کر سکتا. بغیر دعوت دیے بغیر حکم دیے مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ پھر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ قانون کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالتے ہیں. تو اس میں اصل مجرم یہ مسلمان نہیں ہے جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, اصل مجرم بڑا مجرم, اصل مجرم بڑا مجرم وہ ہے جس نے مسلمان کو مشتعل کیا ہے, جس نے ناموس رسالت پر حملہ کیا ہے, جس نے ختم نبوت پر حملہ کیا ہے, جس نے مسلمانوں کو مشتعل کیا ہے, وہ مجرم ہے بڑا. آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے اپنی امت سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں یمن دعوت کے لیے, جاؤ یمن کے لوگوں کو دعوت دو. یمن کے دو بڑے صوبے تھے, مشرقی صوبہ مغربی صوبہ, دو پرگنے وہاں آباد تھے. کہا کہ ایک مشرقی صوبے کی طرف جائے اور دوسرا مغربی صوبے کی طرف, ایک ایک پرگنے کی طرف اور دوسرا دوسرے پرگنے کی طرف جائے. لیکن جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے سمجھاتے جرف تک ساتھ گئے تھے, تقریباً یہ مسجد نبوی سے 7 میل کے فاصلے پر ہے. دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے وہاں تک ساتھ گئے. آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا, میری امت کے سامنے اسلام کو آسان کر کے پیش کرے, مشکل کر کے پیش نہ کرے, تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو اور دعوت کو قبول کرے. اتنی محبت امت سے. بشرا ولا تنفرا, میرے امت کو جا کر وہاں خوشخبریاں سنائے اور صرف ڈراوے سنا کر لوگوں کو اسلام سے متنفر نہ کرے. اس لیے کہ صرف ڈراوے امت کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے اور صرف جنت کا تذکرہ امت کے اندر بے باکی پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہنم کے تکلیفوں کا تذکرہ فرمایا ہے, وہاں جنت کے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. جہاں جنت کے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے, وہاں جہنم کے تکلیفوں کا تذکرہ فرمایا ہے, تاکہ امت کے اندر مایوسی بھی پیدا نہ ہو, امت کے اندر بے باکی بھی پیدا نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے, پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام آسان کر کے امت کے سامنے پیش کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ممبر پر بیٹھ گئے, اول سے لے کر آخر تک سارے احکامات بیان کر دیے. وہ تو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں, انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے پاس دائی بھیج دیں, تو آپ سب سے پہلے ان کو نماز کی دعوت دے, بس نماز کی دعوت دے. جب لوگ نماز کی دعوت کو قبول کرے ایمان لانے کے بعد, اور نمازیں پڑھنا شروع کرے, اور نمازوں کے لذت ان کو حاصل ہو جائے, نماز کے اندر جو سکون ہے جب یہ ان کو مل جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ان کا تعلق قائم ہو جائے, تو اس کے بعد پھر ان کو حکم دے کہ سال میں رمضان کا روزہ رکھنا ہے, سال میں رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے, یہ بھی فرض ہے. اور جب وہ رمضان کے روزے رکھنے لگ جائے, اور رمضان کے روزہ رکھنے والا صبح کے وقت جو خوشی پاتا ہے اپنے دل کے اندر, افطاری کے وقت جو خوشی پاتا ہے اپنے دل کے اندر, جب یہ خوشیاں ان کو محسوس ہو جائے, تو اس کے بعد پھر ان کو حکم دینا ہے کہ جو مال آپ کماتے ہو, اس مال کے اوپر اگر سال گزر جائے تو آپ نے اس سے 2% زکات کے مد میں ادا کرنا ہے. اور جب وہ زکات ادا کرنے لگ جائے تو پھر ان سے کہنا, اگر صاحب نصاب ہے تو پھر وہ حج بھی ادا کر لیا کرے. آپ بیک وقت یہ تمام کے تمام احکامات امت کے سامنے نہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کا آسان رخ اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آیت رجم قرآن مجید کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی تھی اور موجود تھی, شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے دونوں کو سنسار کیا جائے گا, یہ حکم ابھی باقی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ کو اٹھا لیا, الشیخ والشیخ والشیخوخۃ اذا زنایا فرجموہما, یہ الفاظ پہلے قرآن مجید کا حصہ تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ کو اٹھا لیا, حکم کو باقی رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بھر کے اندر غیر مسلم اسلام میں داخل ہونے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے, زنا کو وہ عیب نہیں سمجھتے ہیں, اور زنا کرتے کرتے جو ہے نا وہ بڑھاپے میں جو ہے داخل ہو جاتے. اگر وہ اس حکم کے عبارت کو پڑھیں گے کہ اگر شادی شدہ زنا کرے گا تو سنسار کیا جائے گا, شاید پھر وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کو اٹھا لیا, حکم کو باقی رکھا. لیکن جب آدمی قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا, اسلام میں داخل ہو جائے گا, اسلام کی لذت اس کو مل جائے گی, اس کے بعد جب علماء اس کے سامنے اس حکم کو بیان کریں گے تو وہ بصمیم قلب اس حکم کو تسلیم کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے اپنی امت سے. جن دو دائیوں کو روانہ فرما رہے ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ میری امت کے سامنے اسلام کا آسان رخ پیش کرے, اور اسلام کا جو سخت اور مشکل رخ ہے وہ میری امت کے سامنے پیش نہ کرے، خوشخبریاں سنائے اور ڈراوی زیادہ سنا کر امت کو متنفر نہ کرے دین سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کا خادم خاص ہے، جب سے آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ کے اندر یہی آپ کا خادم ہے. حضرت مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت قیامت کے دن اگر مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت پڑی تو آپ میری شفاعت فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ انی فاعل، میں شفاعت کروں گا. انس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فأین اطلبک، اگر مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت پڑے تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کرو؟ آپ نے فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے آپ مجھے پوری صراط کے پاس تلاش کریں، اس لیے کہ میری امت جب وہاں پہنچ جائے گی پوری صراط تلوار کے دار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، تو لوگ پریشان ہوں گے. میں امت کی ہمت بڑھانے کے لیے پوری صراط کے پاس کھڑاؤں گا. قال فإن لم ألقك يا رسول الله فأين أطلبك، حضرت اگر پوری صراط پر آپ نے ملے پھر کہاں تلاش کرو؟ آپ نے فرمایا فاطلبني عند الميزان، جہاں اعمال تلے جائیں گے پھر وہاں مجھے تلاش کرے، اس لیے کہ وہاں نتیجہ ہاتھ میں آئے گا، امت پریشان ہوگی، میں امت کی ہمت بڑھانے کے لیے وہاں کھڑوں گا. قال فإن لم ألقك عند الميزان، حضرت اگر میزان کے پاس آپ نے ملے پھر کہاں تلاش کرو؟ آپ نے فرمایا کہ فاطلبني عند الحوض، حوض کوثر پر جو ہے پھر مجھے تلاش کرے، میں اپنے امت کے پیاسوں کو وہاں پانی پلاؤں گا. اور پھر فرمایا کہ لا اختی او ہاذہ السلاسل مواتنا، آپ نے فرمایا کہ تیرا نبی اللہ کا حبیب ان تین مقامات سے کہیں اور نہیں جائے گا، آسانی کے ساتھ جب آپ کو میری شفاعت کی ضرورت پڑے گی تو میں مل جاؤں. آج ہمارا صدر وزیر اعظم آتا ہے تو سڑکوں کے اوپر گارڈ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو سڑک کی طرف آنے نہیں دیتے ہیں، جہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تمام سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے. اللہ کا حبیب اپنا ایڈریس بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن میں آپ کو ان تین جگہوں کے اندر ملوں گا، جب آپ کو میری شفاعت کی ضرورت پڑے تو آپ میرے پاس آئے. ایسی محبت کرنے والا نبی اپنی امت کے ساتھ، تو کیا امت اس کے ساتھ محبت نہیں کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن خواتین آئی، آپ بیعت لے رہے تھے. ایک خاتون ہے، اس نے اپنے چہرے کے اوپر حجاب کس کے ڈالا ہوا ہے اور پوچھ رہی ہے حضرت، آپ نے فرمایا کہ چوری نہیں کرنا. انہوں نے کہا میرا شوہر بخیل ہے، اگر تھوڑا خرچی بچوں کے لیے میں اٹھا لوں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اٹھا سکتی ہو. پھر آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ہندا ہو؟ کہا کہ ہاں ہندا ہو، اس لیے میں نے چہرہ چھپایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے پہچان لے واپس کر لے. پھر آپ نے فرمایا کہ زنا نہیں کرنا. وہ خاتون کہنے لگی کہ کیا کوئی آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا. وہ خاتون کہتی ہے ہم نے تو بچوں کو پیدا کیا، جوان کیا، آپ نے بدر کے اندر کاٹا ان کو. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگانا. وہی خاتون کہتی ہے کہ آپ مکارم اخلاق کا درس دیتے ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ جائز باتوں کے اندر میری اطاعت کرنا. انہوں نے کہا کہ آج تو ہم اسی لیے یہاں پہ آئے. تو دیکھو چچا کے جگر کو چبانے والی خاتون آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ معاف کرتے ہیں. چچا کا قاتل حضرت وحشی سامنے آتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں. مکہ والوں نے جب آپ کے اوپر اجڑیاں ڈالی، آپ کے لیے کھائیاں کودی، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور کعبے کو جب غسل دیا، باہر دروازے پر تشریف لائے، دونوں چوکاٹوں پہ یوں ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا کہ آپ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. لوگوں نے کیا کہا؟ اخن قریب وابن اخ قریب، ہمارا بھائی بہت عزت والا ہے اور بہت خاندانی ہے اور ایک معزز آدمی کا بیٹا ہے، ہمیں توقع ہے کہ ہماری غلطیوں کا ہمیں سزا نہیں دے گا، ہمیں معاف کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مطلقا، سب آزاد ہو، سب کی غلطیوں کو، جرم کو میں نے معاف کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی، لا تسریب علیکم اليوم، آج کے بعد آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا. وہ 15 آدمی جو وقتاً فوقتاً آپ کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور انہوں نے آپ کے حجب کے اندر قصائد لکھے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ 15 آدمی جس کو جہاں ملے قتل کرے. لیکن جب وہ فتح مکی کے وقت مانگے تھے اور بعد میں ایک ایک آدمی وفود کے ساتھ آیا، آپ نے دیکھا پہچانا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو جو نبی اپنی امت کے ساتھ اس قدر محبت کرے تو کیا امت اس سے محبت نہیں کرے گی؟ آپ دعوت دیتے ہیں، لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں اور رات کو نیند نہیں آتی کہ یہ لوگ تو جہنم کے گڑھے میں جا کر گریں گے. اللہ تسلی دیتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا تو میرے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کا کام ہے دعوت دینا، کیا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کی ایمان لانے کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ یہ تسلی اللہ دیتے ہیں. تو اس لیے ہماری درخواست ہے، اپنے چھوٹاپن کو دیکھ کر مناسب نہیں لگتا لیکن اس منصب کو دیکھتے ہوئے بالکل مناسب ہے. ہماری درخواست ہے ارباب اختیار سے اور اسی طریقے سے ان قوتوں سے جن کے پاس طاقت اور اختیار ہے کہ خدا کے لیے اس امت کو مشتعل نہ کرے. اور یہ جو گٹیا حرکتیں ہیں، یہ جو نازیبہ حرکتیں ہیں، اس سے اجتناب اور پرہیز کرے، نامور اسی رسالت پر حملے نہ کرے، ختم نبوت پر حملے نہ کرے. اس دروازے کو، فساد کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے. اس ملک کے بقا کے لیے، اس ملک کے اندر امن و امان کے لیے ایسے اقدامات سے، ایسے فیصلوں سے اور اس قسم کے حرکات سے اجتناب اور گریز کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے.